لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة وقال تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زارت البدع والفتن وسبة صحابي فليزير العالم علمه وقال الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون صحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر جلسة جامعہ باب العلوم کے عزیز طلبہ معزز مقرر سامعین اجلاس کافی عرصہ کے بعد جامعہ کے سالانہ اجلاس میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں رات کا وہ حصہ جس میں بقالمی ہوش و حواس کچھ کہنے اور سننے کا وقت ہوتا ہے، وہ تقریباً گزر چکا ہے. آپ حضرات نیند کے غلبہ سے مخلوب بیٹھے ہوں گے، بہت سارے دوست بزرگ تشریف لے جا چکے ہیں، کچھ تشریف لے جانے کا سوچ رہے ہیں. اور کچھ حضرات جو دور دراز سے سفر کر کے آئے اور انہوں نے رات بہرحال یہی شہر میں ان میں سے کچھ بزرگ مجھے میسر آئیں گے جن سے میں چند لمحات کو گفتگو کر سکوں گا. بہرحال وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات جہاں اتنی دیر پہلے سے فرما رہے ہیں، مزید چند لمحات مجھے عنایت فرمائیے اور وہ چند لمحات آپ کے بیداری کے لمحات ہیں. دماغ کی تمام تر توانائی صرف کر کے آپ میری معروضات کو سننے کی تکلیف گوارا فرمائیں. اب سے کچھ تقریباً ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے مجھے آپ سے جو کچھ عرض کرنا تھا اس کا عنوان کچھ اور تھا. وقت کے زیادہ گزر جانے کی وجہ سے میں نے اس عنوان کو ترک کیا ہے. اختصار کو مد نظر رکھا ہے اور مختصر سے چند منٹوں میں میں اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گا. فاطر السماوات والارض کی بارگاہ عالیہ میں استدعا کیجیے کہ وہ ذات قدیر مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے. میری گزارشات کا عنوان ایک متعین عنوان، جن حضرات نے براہ راست میری کبھی گفتگو سنی ہے وہ بھی جانتے، اور جنہیں براہ راست اتفاق نہیں ہوا بذریعہ ٹیپ ریکارڈ میری گزارشات کو سنا ہوگا وہ بھی اتفاق. اور جنہیں کسی بھی لحاظ سے میری گزارشات کو سننے کا موقع نہیں ملا، انہیں میں بتلانا مناسب سمجھوں گا کہ میری معروضات کا متعین عنوان مدہ اصحاب رسول اور دشمنان اصحاب پیغمبر پر شروع ہے. یہ ایک متعین عنوان ہے. میں ایک دینی ادارے میں کھڑا ہوں جہاں 20 علماء موجود، خصوصیت کے ساتھ استاد محترم حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید صاحب مدرسہ، جن کے زیر سایہ رہ کر میں نے دار العلوم مدرسہ کبیر والا میں تربیت حاصل کی. وہ بھی آج کل اسی ادارہ میں موجود ہے، اس علمی ماحول میں. ویسے بھی میں احتیاط کرتا ہوں کہ کوئی کمزور بات نہ آئے اور نہ آنا چاہیے، لیکن مزید علمی ادارے میں کھڑے ہو کر تو احتیاط اور زیادہ ہو. میں جو کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ وہ مبنی بر حقیقت ہوگا. اس میں حقائق ہی حقائق ہوں، اس میں سنی نام کام کرنے والی تمام تنظیمیں، جماعتیں، احباب، دوست سب کی غیرت کو چیلنج، اپنے آپ کو سنی کہہ لینا یا سنیت کا بوجھ آویزاں کر لینا، آل و سنت پر جماعت نام رکھ لینا، یہ بہت آسان بات ہے. لیکن آل و سنت کے تقاضے پورے کر، سنیت کی صحیح تعریف پہ غور کر اور سنیت کے فرض منصبی کو سمجھ کر اس کے مطابق کام کرنا، یہ بظاہر آسان ہے. دل صاف ہو، نیت صاف ہو جائے، ارادہ بن جائے کہ کام کرنا ہے تو مشکل نہیں. ارادہ نہ ہو اور صرف نام استعمال کرنا ہو آل سنت، اور اس مبارک نام سے فائدہ اٹھانا ہو اور اپنی قوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے اپنی قوم کو صحیح آلات سے آگاہ نہ کرتا، اگر ایک شخص زندگی گزارے اور سنیت کے نام سے گزارے تو میں دیانتداری کے ساتھ کہوں گا کہ اس کائنات میں میری ناقص سوچ اور رائے کے مطابق اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اس لیے میں نے درخواست کی ہے اور عرض کی ہے کہ میں جو کچھ عرض کروں گا وہ حقائق ہی حقائق ہے. آپ کی نیند کا خیال بھی کروں گا، وقت زیادہ لینے کی کوشش بھی کروں گا، دل تھا میرا کہ بہت عرصہ کے بعد میں حاضر ہوا ہوں، لیکن میں نے اپنا مستقل کوئی بھی موضوع شروع کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ کسی بھی مسئلے پر گفتگو تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب وقت. لیکن پھر بھی جو کچھ عرض کروں گا وہ سنیت کے لیے ایک چیلنج، آپ کو ایک دعوت فکر ہو، آپ کو سوچنے کا غور کرنے کا موقع ملا، ادارہ آزاد کے طلباء کو اپنی آنے والی زندگی میں لائے عمل مرتب کرنے کا، وقت ملے گا، انہیں سوچ کی نئی راہ ملے گی، آج ہزاروں سینکڑوں دینی مدارس، ہزاروں مساجد، سینکڑوں تعلیم گاہیں اور اسی طرح ہزاروں علماء پاکستان کی زمین میں موجود ہیں، آل و سنت کہلانے والے مختلف سیوا بن چکا ہے، عادت بن چکی ہے، اور صرف سنیت کا نام استعمال کرنے کے لیے پروپوگنڈے کی انتہا ہے۔ میرا موضوع یا عنوان یہ نہیں کہ میں اس بات کو ثابت کروں کہ سنی کون ہوتا ہے، آل و سنت کسے کہا جاتا ہے، آل و سنت والجماعت نام کیوں رکھا گیا، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس نام سے کام کرنے والی تنظیم یا جماعت کو کیا کرنا چاہیے، اور پھر اس تعریف کے مطابق کون سا گروہ، کون سی جماعت سنی ثابت ہوتی ہے۔ میری گفتگو کا یہ موضوع نہیں، میرا موضوع سخن یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنی کہلانے والے تمام طبقات، چاہے وہ علماء دیوبند کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو بریلی کی طرف نسبت دیتے ہوں، اور چاہے وہ اپنے نام کے ساتھ آل حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہوں، یہ تینوں طبقات، تینوں طبقے سنیت کے مدعی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں یہ بات نہیں کروں گا کہ صحیح سنی کون ہے، یہ میرے موضوع سے خارج، میں کہنا صرف یہ چاہوں گا کہ ان تینوں طبقات کی ہزاروں عبادت گاہیں، سینکڑوں ادارے، بیسیوں تنظیمیں آج پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور سنیت کے نام سے کام کر رہی ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ کے یہ تینوں طبقے پاکستان کی زمین پہ سرگرم عمل ہیں۔ لیکن
اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی طاقت نے کیا اپنے ایمان کے مشترکہ سرمایہ کا تحفظ کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی مؤثر اقدام، کوئی مؤثر پروگرام تجویز کیا ہے؟ آپ کے پاس دین کے تمام مسائل، پیغمبر کی ہر سنت، نبی کا ہر فعل، پیغمبر کا ہر قول، پیغمبر کی خلوت جلوت، جن لوگوں کی وساطت سے آئی اور جن مقدس شخصیات نے دہتی آگ پہ لیٹ کر بطنِ اقدس پہ پتھر باندھ کے ہاتھ میں کیل گڑوا کے وطن سے بے وطن ہو کر دودھ پیتے بچے نیزوں کی انگلیوں کے سامنے رکھ کے انہیں ذبح کروا کر اپنے وجود کی چمڑی ادھڑوا کر کانٹوں پہ چل کے لوگوں کی گالیاں سرراہ سہ کر آپ تک دین پہنچایا تھا، میرا سوال تینوں طبقوں سے یہ ہے کہ کیا تمہاری اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے ان مقدس شخصیات کو اس پر ان مقدس شخصیات کی عزت محفوظ ہے، ان کی عزت بچ گئی، ان کا تقدس بچ گئے، کیا آپ کے ہوتے ہوئے ان کے خلاف آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، آپ کے ضلع میں، آپ کی تحصیل میں، آپ کے تھانہ میں، آپ کے قصبہ میں ترا نہیں ہوتا؟ اگر ترا ہوتے تو کیا آپ نے وہ زبان کاٹی؟ اگر ترا ہوتے تو کیا آپ نے وہ قلم توڑا؟ اگر ترا ہوتے تو کیا آپ نے وہ ہاتھ توڑے جو ان ترا واسی کے لیے سرمایہ مہیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس دابر دابر اس ظالم اس بد فطرت بدبیرت دشمن کے سامنے کوئی بند باندھا؟ آپ نے اس کے لیے کوئی لائے عمل تیار کیا؟ تم دودھ جانی کے دودھ کی ایک پیالی کے لیے لڑتے رہے، تم انگوٹھے چومنے پہ لڑائی لڑتے رہے، تم شرابی آج اور بیس سے بات کرتے رہے، تم امیر دلدار اور بستر سے بات کرتے رہے؟ سوال یہ ہے امیر دلدار یا بستر کس نے نقل کی تھی؟ شرابی آج یا بیس کس نے نقل کی ہے؟ گیارہویں کا اشارہ سواب کے فضائل کس نے بتلائے ہیں؟ جب تم اصل بنیاد کی حفاظت کر کے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہو تو تمہیں اپنی زندگیوں میں خود غور کرنا چاہیے، تمہیں اپنے گھر بھاگ میں منہ ڈال کے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں آنے والی نسل تمہاری کپڑوں پہ جوتے تو نہیں مارے گی۔ الفاظ میں انتہائی تلخ کہہ گیا کہ آنے والی نسل کہیں تمہاری کپڑوں پہ جوتے تو نہیں مارے گی، بظاہر تمہیں تلخ نظر آئے گا یہ لفظ، لیکن ذرا غور کیجیے، سنیت کے نام سے کام کرنے والے ہر فرد کی خیرت کو للکارنا چاہتا ہوں، تم زندہ ہو، تمہارے جوان زندہ ہیں، تمہاری لاکھوں اور کروڑوں کی جائیداد موجود ہے، ہزاروں ادارے، ہزاروں مدارس، ہزاروں جامعات اور سینکڑوں جوان تمہارے موجود ہیں، تمہاری اس زندگی میں وہ کتاب پاکستان میں چھپتی اور تقسیم ہو رہی ہے جس کا ملعون مرتد اور بے ایمان مصنف واضح لفظوں میں یہ تحریر کرتا ہے کہ جب مہدی غار سے باہر آئیں گے تو پہلا قدم امام مہدی کا یہ ہوگا کہ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عصمت مآب خاتون صدیق کی بیٹی صدیقہ پیغمبر کی عصمت و وقار اب طیبہ طلجبینا وطیبونا لطیبات کے رشتہ اور وہ عفیفہ وہ مطہرہ وہ مقدسہ جس کی سامنے پوری سورہ نور آئی، وہ عتیقہ جس کے لیے خاتم الانبیاء کے پاس جبریل خالق کا سلام آیا کرتے تھے، وہ عتیقہ جس سے ہار گم جائے تو پیغمبر نکر اسلام روک لے، وہ عتیقہ کہ جس کی ہار کی تلاش میں اسلامی لشکر رکتا ہے، صحابہ ہار تلاش کرتے ہیں، خالق ضابطہ بدلتا ہے کہ پہلے تم پانی سے وضو کرتے تھے، امی کا ہار تلاش کیا جائے گا، چاہے تمہیں پانی نہ ملے تم مٹی سے تیمم کر لو، لیکن جب تک عائشہ کا ہار نہیں ملتا اس وقت تک پوچھ کی اجازت نہیں ہے، تمہاری اس امی کے خلاف، پیغمبر کی اس عزت کے خلاف، نبی کی اس وقار کے خلاف، نبی کی اس عزت کے خلاف، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی نساز، جب کہ عام بیوی اپنے خاندان کا لباس ہے تو ایسا تو پیغمبر کا لباس نہیں ہے، عام بیوی اپنے خاندان کا کتا ہے، عام بیوی اپنے خاندان کا لباس ہے تو سو پیغمبر کی بیوی پیغمبر کا لباس نہیں ہے، پیغمبر کی چادر نہیں ہے، پیغمبر کا چوہا نہیں ہے، پیغمبر کی دستار نہیں ہے، وہ امی وہ عتیقہ کہ جب اس کے خلاف آپ کے ملک میں ایک جانوی کتا، آپ کے ملک میں اصلی مصب، آپ کے ملک میں اصلی رئیل، آپ کے ملک میں اصلی جانوی یہ بکواس کرتا ہے کہ جب وادی غار سے باہر آئیں گے تو پہلا قدم یہ ہوگا کہ وہ ایسا کی قبر کھودے اور قبر کھودنے کے بعد ان کے وجود میں ہاتھ جاری کریں گے، مجھے اجرت کے ساتھ آپ سے گفتگو کرنا پڑ رہی ہے، اگر اس کیسی اور اجرت میں کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن سنیت کے نام سے کام کرنے والے تیری خیرت کو للکارتا ہوں کہ تیری زندگی میں یہ بکواس اور پاکستان کی زمین پر یہ لٹریچر کے کتابیں نبی کے نام پہ اپنی زندگیوں کو بتا دینے والوں، پیغمبر کے نام پہ اپنی سیاسی دکان چمکانے والوں، نبوت کے نام پہ اپنے ناموں کے ساتھ اس کے رسالت کا خطرہ کرنے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا امتحان گیا، آپ کیا آپ کو راجپال پاکستان میں نظر نہیں آتے؟ آپ نے یہی سمجھے کہ راجپال ایک ہی آیا تھا جو ختم ہو گیا اور علم الدین اس کو ختم کرنے کے بعد شہادت کی موت مر گئے، آپ نے ایک راجپال سمجھے؟ مجھے پاکستان سے ہر شہر میں راجپال نظر آتی ہی، ہر تحصیل میں راجپال نظر آتی ہی، ہر قصبے میں راجپال نظر آتے ہیں جو صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ کی عزت کا قائل نہیں ہے، جو صدیقہ کائنات سے تقدس کا قائل نہیں ہے، جو صدیقہ کائنات کی پاک دامنی کا قائل نہیں ہے، مجھے اس کے سفر میں اضطراب میں، بے حیائی میں، بدفطرتی میں، بدبینتی میں کوئی شبہ نہیں، اور اگر کوئی مولوی کسی شخص کا یہ عقیدہ معلوم کرنے کے بعد اس کے کفر میں شبہ کرتا ہے، مجھے اس مولوی کے کفر میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ جس نے یہ بکواس کی ہے کہ ایسا کی قبر کھود کے معاذ اللہ ان کے جسدی اطہر کے مادی چولہے پر کھائیں گے، یہ کتاب پاکستان میں چھپتی رہے اونچی آواز سے، تسلیم ہوتی رہے اور بلند آواز سے، اس کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار نہ ہو، اس کے لیے کوئی مشترکہ پروگرام نہ بنے، اس کے لیے قوم کا نوجوان اپنے سر پہ کفن باندھ کے میدان میں نہ آئے اونچی آواز سے، نہیں سارے نہیں بولتے آنا چاہیے، جو چاہتے ہیں میدان میں آنا چاہیے ذرا ہاتھ کھڑا کریں پتہ چلے. میرے محترم سامعین, بات یہی تک ختم نہیں ہو گئی. ظلم, بربریت, بے حیائی کی انتہا یہ ہے کہ یہی ملعون جس نے سپیکر تعینات کر دیے یہ بکواس کی ہے, یہی اسی کتاب میں جس کا نام حق الیقین ہے تحریر کرتے ہیں کہ جب مہدی غار سے باہر آئیں گے سر سے پاؤں تک برہنا ہوں, ان کے وجود سے کوئی کپڑا نہیں ہوگا برہنا, مادر ذات ننگے آئیں گے اور اسی حالت میں مہدی بیٹھیں گے مسند سے, اور سب سے پہلا جو شخص مہدی کی ہاتھ میں بیعت کرے گا وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم, اور اسی ننگی حالت میں بیعت کرے گا. جاتی کی آپ بتلائیں جی, ذمہ دار کتاب کا ذمہ دار, کتاب ایران میں نہ چھپی ہو اور ایرانی ڈالر کے بلبوتے پاکستان میں اسے تقسیم نہ کیا جا رہا ہو, تو رب کعبہ کی قسم جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے مجھے گولی مارتی جائے. اور اگر یہ کتاب ایران میں چھپی ہے, ایرانی ڈالر کے بلبوتے اس کو پاکستان میں تقسیم کیا اور پھیلایا جا رہا ہے تو سنیت غیرت کرے اگر واقعی وہ اپنے آپ کو سنی کہلاتا اور سنی بننا چاہتا ہے. نہیں غیرت کرنی چاہیے, یہ نبی کی توہین ہے یا نہیں؟ جس نے یہ توہین ہے آپ کو کوئی اس میں چبھے جی؟ میرا پیغمبر کسی اور کے ہاتھ سے بیعت کر سکتے اور وہ بھی اس حالت میں, تو وہ ننگا, وہ برانا, وہ کپڑے پہن کے آئے تب بھی میرا پیغمبر کسی اور کے ہاتھ سے بیعت نہیں کر سکتا. وہ سب سے اعلیٰ ہے اللہ کی مخلوق میں, سب سے اشرف ہے, سب سے عالم ہے, اطیب ہے, افتا ہے, وہ کسی اور کے ہاتھ سے بیعت نہیں کر سکتا. ساری کائنات تمام عالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار ہوتے ہیں, وہ سب کے آقا ہیں, سب کے سردار ہیں, سب کے مولا و مرشد ہیں, سب کے امام, سب کے رہنما, سب کے مقتدا اور سب کے پیغمبر ہیں. آپ کو اس پہ یقین نہیں آتا؟ یقین ہے تو جس بے ایمان نے یہ لکھا ہے کہ امام مہدی آئیں گے ننگے ہوں گے اور اس حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ہاتھ میں عید کریں گے, یہ کہتا ہے یا نہیں؟ سارے مانتے ہیں, آپ مانتے ہیں تو ہاتھ کھڑے کریں. میرے محترم سامعین, میں صرف سنیت کو غیرت دلا کر اس کو میدان میں لانے کے لیے سرگرم عمل, میری دلی خواہش دلی طلب دلی تمنا یہ ہے کہ وہ دن کب آئے گا جب سنیت کا غلغلہ بلند کرنے والے ایک طاقت بن کے دشمنان اسواج پیغمبر دشمنان اصحاب رسول اور دشمنان پیغمبر کا راستہ روک لیں گے. میں اس پروگرام کو لے کر ایک عزم لے کر ایک لائن لے کر دلائل سے اس لائن کو مسجد کر کے میدان میں اترا ہوں اور شب و روز کی یہی کوشش یہی محنت اور یہی سرگرمی ہے کہ کوئی وہ دن آئے جس دن ہم دیکھیں کہ سنیت اپنے حقوق کو سمجھ گئی ہے اور یہ حق کو سمجھنے کے بعد اس کے لیے عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہے اس لائن پہ اس راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہے. میرے محترم سامعین یہی تفصیل نہیں اسی کتاب کا یہ ملعون مصنف حق الیقین میں یہ بھی لکھتا ہے وجہ ہے میری طرف یہ بھی لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر دونوں کافر ہیں. اندازہ کیجیے ذرا کفر کی انتہا دیکھیے. کہتا ابو بکر و اللہ نکرے کفر کو اپنا واسط دونوں کافر ہیں اور جو ان دونوں کے ساتھ محبت رکھے وہ بھی کافر ہے. اگر حق الیقین کا ملعون مصنف حق الیقین کا دجال مصنف یہ الفاظ نہ رکھتا ہو میری وہ سزا جو چور کی سزا ہے اور اگر اس کریے نے یہ الفاظ تحریر کیے ہیں تو ایسی کتاب پاکستان جیسی نظریاتی مملکت میں آخر تقسیم جو ہوتی ہے سرکار کی انٹیلیجنس کہاں ہے سرکاری وہ ادارے جو چیک کرتی ہیں اس قسم کے لٹریچر کو وہ کہاں ہے مطالبات اور اقتدار کے باوجود ایسا لٹریچر جب کیوں نہیں ہوتا. تم صحیح بل پر ہوتے ہو تم باقی دین پر ہوتے ہو دین تو تب پائے گا جب دین کے راستے معذوب ہوں گے. وہ کون سا دین ہے جس کا راوی ابو بکر نہ ہو وہ کون سا دین ہے جس کا راوی عمر نہ ہو وہ کون سا دین ہے جس کا راوی عثمان علی السلام معاذ بن ابی سفیان نہ ہو وہ کون سا دین ہے جس کی راویہ ایسا ہفتہ نہ ہو وہ کون سا دین ہے جس کے راوی پیغمبر کے صحابہ نہ ہو. تم شریف چل چل کے تمہار کھاؤ اسلام اسلام کے نام پہ تمہار کھاؤ میرے یا بتاؤ اسلام چاہتے کون سا ہو جب اسلام کے ناقل تیرے ملک میں محفوظ نہیں ہے اور تم ان بے ایمانوں کا جنازہ پڑھ کے آتے ہیں جو صحابہ کا تبرہ حلال سمجھتے ہیں تو اسلام چاہتا کون سا ہے وہ بتلا. خیر خیر وہ سکھ شرم حیا تو ہم نہیں پتا کتنا تو میں نے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں میں اس سے ڈر کے نہیں تردید کر رہا کہ آپ کو نہیں روک رہا میں سچیت کا لحاظ کر کے روک رہا ہوں ورنہ شاید میں اپنے سال کے مطابق اس میں رتی بھی حیات نہ سمجھتا. لیکن میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا عنوان ہے جو موضوع ہے اس پہ آپ غور کریں. شریعت تو تب مانی جائے گی جب شریعت کے ناقل بچ جائیں گے شریعت کے ناقل محفوظ ہوں گے شریعت کو بیان کرنے والا طبقہ آپ بچائیں گے شریعت تب مانی جائے گی. اگر وہ طبقہ محفوظ نہیں شریعت مانی جا سکتی ہے اونچی آواز سے آرے نہیں بولتے آپ شریعت مانی جا سکتی ہے نہیں شریعت تب مانی جائے گی جب پیغمبر کے صحابہ محفوظ جنہوں نے شریعت کو اپنے سینوں میں جگہ دی جنہوں نے دین کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا اور اس کے بعد اس کو ملک کے گوشے گوشے بھی دنیا کے کونے کونے میں اس دین کو پہنچایا مارے کھا کے پہنچایا مشکلات برداشت کر کے اس دین کو پہنچایا. میں عرض یہ کر رہا تھا اختصار مد نظر ہے اور آپ کی ذہن سازی بھی مقصود ہے اسی کتاب کا مصنف حق الیقین میں یہ الفاظ لکھے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. آپ بتائیں کہ اس غلیظ بچے کے بعد دنیا کے کسی گوشے میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا بچتا ہے جو کافر نہ ہو اونچی آواز سے کوئی ایک آدمی بچ سکتے کتنی بڑی عظیم دنیا ہے اور اس میں کروڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان آج ابو بکر و عمر کو اپنا رہنما اپنا مقتدا ایمان کا جز سمجھتے ہیں، لیکن یہ ملعون کہتے کہ ابو بکر و عمر بھی مسلمان نہیں اور جو ان کے ساتھ دوستی رکھے جو ان کو اپنا رہنما سمجھے وہ بھی مسلمان نہیں وہ بھی کافر ہیں۔ آپ بتلائیں کہ اس غلیظ عبارت کے بعد میں اس مصنف اور اس کو قبلہ کعبہ کہنے والوں کو کافر کیوں نہ کروں؟ آپ بتلائیں انصاف سے، جس نے ابو بکر کو کافر کہا ہے میں اسے مسلمان کہوں، جس نے عمر کو کافر کہا ہے میں ان کو مسلمان کہہ دوں؟ ابو بکر و عمر سے بڑا تم مسلمان انبیاء کے بعد اور کون سے پیش کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے پاس انبیاء کے بعد ان دو سے بڑا مومن ہے کون سا؟ وہ ایماندار پیش تو کیجیے، وہ ابو بکر جو آج بھی پیغمبر کے پہلو میں سویا ہوئے ہے، وہ عمر جو شخص ابو بکر عمر کو مومن نہیں مانتا ان کو جنتی نہیں مانتا وہ دوسرے لفظوں میں بے ایمان، پیغمبر کے روضہ اقدس کو بھی جنت نہیں مانتا، وہ نبی کے روضے کو جہنم مانتا ہے۔ اگر نبی کے روضے کو جہنم نہ مانتا ہوتا جنت مانتا تو ابو بکر عمر کو بھی جنتی مان لیتا۔ آج ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، اگر نبی کا روضہ جنت ہے ابو بکر بھی جنتی ہے، نبی کا روضہ جنت ہے عمر بھی جنتی ہے، اور جو ان دو کو جنتی نہیں مانتا وہ بے شک صاف لفظوں میں نہیں کہتا لیکن حقیقت یہی بکواس کر رہا ہے کہ نبی کا روضہ جنت نہیں ہے، اور جو نبی کے روضے کو جنت نہ مانے جنت کیا ہوتی ہے؟ جنت پیارہ نہ مانے، پیارہ نہ مانے، بیت اللہ پیارہ نہ مانے، بیت المقدس پیارہ نہ مانے، مجھے اس کی بے حیائی میں بد فطرتی میں کوئی وہ نہیں ہے۔ جب نبی کا روضہ جنت ہے اس میں سونے والے کیوں جنتی نہیں؟ اور جب سونے والے جنتی ہیں تو ان کو جہنمی کہنے والا کیا نبی کے روضے کو جہنم نہیں کہہ رہا؟ اور جو بدبخت نبی کے روضے کو جہنم کہتے کیا تمہیں اس کے کفر میں بھی شبہ ہے؟ توجہ کیجیے، علمی ادارے میں کھڑا ہوں، ان کو اس عقیدہ معلوم نہ ہو اور پھر کافر نہ مانے تو معصور ہے، لیکن عقیدہ معلوم کرنے کے بعد اگر کوئی ایسے کافر کو کافر نہیں کہتا تو چاہے مولوی ہو تب کافر ہے، پیر ہو تب کافر ہے، مرشد ہو تب کافر ہے، ڈپٹی کمشنر ہو تب کافر ہے، ایس پی ہو تب کافر ہے، گورنر ہو تب کافر ہے، صدر مملکت ہو تب کافر ہے۔ ہاں عقیدہ کسی کا معلوم ہو تو جو ہے، عقیدہ معلوم نہ ہو، حالات معلوم نہ ہوں، عبارتیں سامنے نہ ہوں، دلائل سامنے نہ ہوں، پھر انسان معصوم ہے۔ کہ اس کو اس شخص کی حقیقت معلوم نہیں، لیکن حقیقت معلوم کرنے کے بعد ایسے کافر کے کفر میں شبہ کرنا بھی کفر ہے، ہے یا نہیں ہے؟ جو نبی کے روزے کو جنت نہ مانے کون؟ سارے بلند آواز سے، جو نبی کے روزے کو جنت نہ مانے کون؟ یہ بات یاد کرنے نہ ہے، جو نبی کے روزے کو جنت نہ مانے کون؟ ساری سارے سارے ساری زبان سے، جو نبی کے روزے کو جنت نہ مانے کون؟ نبی کا روزہ جنت ہے، جب جنت ہے تو ابو بکر جنت میں ہے یا نہیں؟ اس کے بعد سے عمر جنت میں ہے یا نہیں؟ تو جو ان دونوں کو جنتی نہ مانے کون؟ اس کے بعد سے جو ان دونوں کو جنتی نہ مانے کون؟ کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہے؟ تمہاری آنکھیں نہیں ہے کہ ابو بکر جنت میں ہے؟ تمہاری آنکھیں نہیں ہے کہ عمر جنت میں ہے؟ کیا راستی نہیں جانتا ابو بکر جنت میں ہے؟ کیا راستی نہیں جانتا عمر جنت میں ہے؟ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر جو ان کے جنتی ہونے کا انکار کرتا ہے اس کے لیے تعبیرات نکالتے ہو، اس کے لیے شبہات پیش کرتے ہو، شاید بچے ایسا بد فطرت کبھی فتوے کی طرف سے نہیں بن سکتا، بدیات کا انکار کرتا ہے۔ ابو بکر عمر تو بالکل یعنی اس طرح جنت میں نظر آتے ہیں جیسے دوپہر کو چمکتا ہوا سورج جنت میں نظر آ رہا ہے، جس کو عجب ہے ان کے جنتی ہونے میں. ان کا انکار کرنے والا اپنی تو سمجھتا ہے کہ وہ مومن رہ جائے گا, یہ اس کے اسلام کا دعویٰ صحیح ہوگا. اس سے بڑا کائنات میں کالا کافر کوئی نہیں ہوگا جو ابو بکر عمر کو جنتی نہ مانے. میرے محترم سامعین, بات بہت دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے کبھی سوچے کہ صحابہ رسول کے خلاف آپ کے ملک میں زہر کتنا ابلا جا رہا ہے, بکواسات کتنی ہیں, کفر کتنا بکا جا رہا ہے. تو جس شخص نے یہ تحریر کیا ہو کہ ابو بکر و عمر معاذ اللہ کافر ہیں اور جو ان کو دوست رکھے وہ بھی کافر ہے, اس شخص کے ملعون ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے بات؟ جی آپ پڑھیں گے, آپ کوشش کریں گے اونچی آواز سے. میں نے تو مدت ہوئی اس بات کا اعلان کیا ہے, چیلنج کیا ہے کہ رفت اپنی تمام سر توانائی, تمام سر قوت سست کر کے شریع عدالت میں آئے. ہم بات کرتے ہیں کہ رفت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. رفت کالے کفر کا نام ہے, رفت ایتنت کا نام ہے, رفت بد فطرتی کا نام ہے, رفت بے حیائی کا نام ہے, رفت سراپا قسم کا نام ہے, رفت اسلام کے ساتھ غداری اور اسلام دشمنی کا نام ہے. اگر ہم شرعی عدالت میں, ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں رفت کو اینٹی اسلام, رفت کو اسلام دشمن تحریک ثابت نہ کر سکیں تو ہم عدالت کو لکھ کے دیں گے کہ ہمیں حکومت گولی مار. اور آج بھی میں آپ کے شہر میں جو حجت پوری کرنا چاہتا ہوں, میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے, کوئی راستہ آئے عدالت میں رٹ دائر کریں, ہم اس کا کفر ثابت کرتے ہیں وہ اپنا اسلام تھا. ٹھیک نہیں؟ غلط لین ہے جی؟ بجائے اس کے چوراہوں اور چوکوں پہ لڑائی لڑی, ہم یہ لڑائی اب عدالت میں لڑنا چاہتے ہیں. آج نہ صحیح, سال بعد صحیح, سال بعد نہ صحیح, دو سال بعد صحیح, چار سال بعد صحیح, پانچ سال بعد صحیح, ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں یہ عدالتی لڑائی نہ لڑی جائے, لیکن انشاءاللہ مجھے خالق سے بھروسہ ہے ایک نہ ایک دن وہ آئے گا کہ رفت کے کفر اور اسلام کا فیصلہ پاکستان کی عدالت میں ہوگا جیسے قادیانیت کا فیصلہ ہوا تھا. ہونا چاہیے یہ فیصلہ, یہ نہیں ہونا چاہیے. جس نے ابو بکر و عمر کو کافر لکھا ہے وہ کافر ہے یا نا؟ اونچی آواز سے توجہ رہے ذرا, مزید غور کر. یہی تک بس نہیں, ظلم, تشدد, بے حیائی اور بربریت کی انتہا دیکھ, یہی ملعون باقر مجلسی حق الیقین کا مصنف اپنی اسی کتاب حق الیقین میں لکھتے ہیں. ایک روایت گھڑی ہے اس نے اور اس روایت کو منسوب کیے حیدر کرار کی طرف. روایت کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ ایک دن ابلیس شیطان علی سے ملاقات کرتا ہے. علی نے شیطان سے کہا کہ میرے نقطۂ نگاہ میں, میری نظر میں کچھ سے بڑا بے ایمان, کچھ سے بڑا لعین اور جہنمی کمینہ اللہ کی پوری مخلوق میں اور کوئی نہیں. حیدر کرار نے سچ کہا یا غلط؟ سچ کہا ہے. شیطان سے بڑا کوئی جہنمی ہے؟ شیطان سے بڑا کوئی لعین, شیطان سے بڑا کوئی کمینہ قطعاً نہیں ہے. سچ کہا یا نہیں کہا؟ شیطان جواب میں کہتا ہے کتاب حق الیقین ہے, مصنف رافضی باقر مجلسی ہے. یہ کہتا ہے کہ شیطان نے جواب میں کہا علی آپ کو مخالف, توجہ ہے, یہی شبہ مجھے تھا. میں نے اپنے اللہ کے سامنے یہ سب پیش کیا, اللہ تیری مخلوق میں سب سے بڑا لعین نہیں ہے, تیری مخلوق میں سب سے بڑا بے ایمان جہنمی میں ہوں. اللہ نے مجھے کہا کہ شیطان نہیں تجھے مخالف ہے, میری مخلوق میں دو کچھ سے بھی بڑے لئی ہیں, دو کچھ سے بھی بڑے جہنمی ہیں, دو کچھ سے بھی بڑے کمینے ہیں, دو کچھ سے بھی بڑے عذاب کے مستحق ہیں. میں نے کہا اللہ مجھ سے بڑے بے ایمان لئین جہنمی کہاں ہیں؟ مجھے اللہ نے کہا شیطان تو دروغہ جہنم کے پاس جا, اس کو یہ کہے کہ تجھے وہ دو آدمی دکھائے جو تجھ سے بھی بڑے جہنمی لئین ہیں. سناتے شیطان کہتے کہ میں دروغہ جہنم کے پاس گیا اور اس کو میں نے کہا کہ وہ دو آدمی مجھے دکھلا جو مجھ سے بھی بڑے جہنمی ہوں. دروغہ جہنم مجھے لے گیا, جہنم کا سب کا دکھایا, میں دیکھتا کیا ہوں کہ جہنم کو سب سے بھی مجھ سے بڑے لئین, مجھ سے بڑے جہنمی, مجھ سے بڑے قبیلے, مجھ سے بڑے اللہ کے غضب کے مستحق دو شخص چل رہے ہیں, ایک کا نام ابو بکر ہے, ایک کا نام عمر ہے. آپ بتلائیں خدا را, جو بندیت بتلائے, بریلویت بتلائے, غیر مقلدیت بتلائے, اور سنیت کے راستے پلنے والی نسل, تم بتلاؤ کہ تمہاری زندگی میں یہ کتاب پاکستان میں تقسیم ہو رہی ہے, جب بھی ہے تم نے کتنے سروں پہ کفن باندھی, تم نے کتنی تیاری کی ہے, تم نے کتنا راستہ روکے اس خلیج لٹریچر کا, تم نے کتنے پروگرام بنائے ہیں ان رکواسات کو روکنے کے, تمہارے سرے قلم بھی ہیں تو اپنی آسمان سے بات کرتی ہیں, ان کے نہیں نہیں ہیں, لیکن رب عز و جلال کی قسم یہ بتلاؤ کہ تم نے غیرت کتنی ہے. ناراضگی معاف کر سمجھدار کرتا ہوں, غیرت بتلاؤ تم نے کتنی ہے. تمہاری زندگیوں نے ابو بکر عمر کو شیطان سے بڑا جاننے لکھا جائے اور تم زندہ ہو, وہ قوم بن کیوں نہیں جاتی, آسمان چوٹے کیوں نہیں ہوتا, اس زمین میں یہ قوم بن کیوں نہیں ہوتی, جس کی زندگی میں یہ بکواس ہوں اور وہ کوئی لائے عمل تیار نہ کرے. میں اپنی سنی قوم کو آج غیرت دلانے کے لیے آیا ہوں, میں اپنی سنی قوم کو آج جھلکارنے کے لیے آیا ہوں, میں اپنی کسی قوم کو آج سروں پہ کفن باندھنے کے لیے تیار کرنے کے لیے آیا ہوں. مرنا ایک دن ہے, موت کی تاریخ متعین ہے, رزق متعین ہے, جتنے سانس دنیا میں لینے ہیں وہ متعین ہے. ابو بکر نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا, عمر نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا, ابو بکر نبی کے لیے زندگی وقت کر دیا, عمر کتنا لے کے دے دیا, بیت المقدس لے کے دے دیا, ایران لے کے دے دیا, سینا تان کے تیرے پیغمبر کی حفاظت کے لیے کھڑا رہا. آج تیرے ملک کا وراثت کا کیڑا مسلم کی نسل اتنے سبا کا ناپاک رسوا, ان کو شیطان سے زیادہ نہیں کہتے سنی بچے, تجھے تیری ماں کے دودھ کی دودھ کا واسطہ دے کے تیری غیرت سرکار کروں کہ سر پہ کفن باندھ میدان لیا اور اس کفر کا راستہ روک لے. آؤ گے؟ جو چاہتے ہیں آئیں گے, ہاتھ کھڑا کر. میرے محترم سامعین, جزاک اللہ بھیجیے, الحمدللہ اگر میں نے بات نیکی کی سے کہی ہے تو یہ اثرات چھوڑے گی, اور اگر میرے ذہن میں کوئی بدنیتی ہے تو اللہ مجھے اس کی سزا دے. میں نے جو کچھ ترک کیا دلی طلب سے کیا ہے, اور اس کام کو دل سے کرنا چاہتا ہوں, جو بندیت ہو بندیت ہو, اہل سنت کہلانے والے تمام طبقات کو میں غیرت دلا کر ان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را ان حالات میں آپ کو کوئی مستقل لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا. توجہ رہے ذرا میری طرف, میں زیادہ دیر آپ کو نہیں بٹھاتا. اللہ باپ کے مدسی اصلی ملعون اصلی جہنمی اصلی بدبخت جلاؤ لوجون میں لکھتے ہیں کہ جب فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی, شادی کی پہلی رات تھی, خاتم الانبیاء نے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, بیٹی جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک کام نہیں کرنا. آئے توجہ رہے, توجہ رہے. بیٹی جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک کام نہیں کرنا. آگے ملعون کیا لکھتا ہے, کہتے ہیں زہرا کی رخصتی ہو گئی, وہ گھر تشریف لے آئیں. اسی رات محمد رسول اللہ بجائے پہلی رات تھی, آپ نے علی کو پکڑا, زہرا کو پکڑا, علی و زہرا کو دونوں کو بستر پہ بٹھایا اور دونوں کے پاؤں پکڑ کے بستر پہ دراز دیے. کون سا وہ باپ ہے جو پہلی رات اپنی بیٹی کو یہ سبق دے اور پھر موقع پہ آئے ایک کام چل گئے تم نے پیغمبر چل گئے. یہ لفظ استعمال کی ہے اور یہ کتاب پاکستان میں چھپ گئے. سنی بچہ تو بتلا تیری جوانی کس کام آئے, بتلا تو صحیح. اگر اب بھی یہ کافر نہیں تو مجھے کافر کی نشان دے. اس کے کفر میں کوئی شبہ ہے؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے, ان کے کفر میں کوئی شبہ ہے؟ نہیں شبہ. توجہ کرتا, آخری بات کہتا ہوں, یہ کتاب آپ کے ملک میں چھپ رہی ہے. ویسے تو میں نے جو کچھ کیے ہیں وہ حوالہ رکھا ہے, ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں, ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. بڑی بن کر ابھی بن کر بڑی کتاب سے لے کر چھوٹی کتاب تک بھی بکواس کے سوا کچھ نہیں. یہ چھوٹی سی کتاب آج کے ملک میں چھپی ہے, تقسیم ہو رہی ہے, ہزاروں کے اعتبار سے اسے بیچا جا رہا ہے. نام کتاب کا حقیقت فکر ہنسیا, بجواب حقیقت فکر جاتیا. اس کتاب کے صفحہ 72 پر اس کا ملعون مصنف بڑی بے حیائی کرتے ہوئے, بڑی بے غیرتی کرتے ہوئے لکھتا کیا ہے؟ کہتا ہے سنی فقہ بلے بلے, سنیوں کا عقیدہ بلے بلے ہونا بھی ایسا ہی چاہیے, کیونکہ سنیوں کے عقیدے میں ابو بکر و عمر کی خلافت ایسی ہے جیسے گدھے کا آلہ ہے تناسب. آپ بتلائیں, مجھے بتلائیں آپ کی غیرت کہاں ہے؟ آپ کتنی لمبی چادر خفرت کی تان کے سوئے ہوئے ہیں؟ کیا یہ لکیشر پھیلتا رہے ملک میں تقسیم ہوتا رہے؟ اس کے لیے کوئی پروگرام نہ بنے, اس کے لیے ہم سر پہ کفن نہ باندھے, اس کے لیے ہم دیکھ کر رہے کہ امن کیا ہوگا یا نہیں ہوگا. نقش امن عام آتے بات کرنے والوں, نقش امن عام آتی تبلیغ کرنے والوں, اپنے امن کو وہی گسر کو جہاں سے تم نے نکالے, میں تمہارے شہر امن کو ابو بکر عمر کی کتاب کے قصے کے برابر نہیں سمجھتا. میں وہ امن قربان کر دوں گا, میں وہ جان قربان کر دوں گا, لیکن ابو بکر عمر کی عزت اور ناموس کی ہر پاتا نہیں دیکھ سکتا, نہ برداشت کر سکتا ہوں. ان مختصر گزارشات کے بعد آپ کو یہ یقین آ گیا ہوگا, آپ کو یہ یقین آ گیا ہوگا کہ یہ ٹولہ کبھی کافر ہے. اس کے سخت ارتداد میں کوئی شبہ نہیں. اس کا شبہ ہوگا جس نے لٹریچر نہیں پڑھا, جس نے پڑھے اس کو کوئی شبہ نہیں رہا. یہ لٹریچر پڑھا شاہ ولی اللہ نے ان کو رب کے سفر میں کوئی شبہ نہیں. کبھی مار دے اللہ جاؤ جا کے پڑھ لیجیے. یہ لٹریچر پڑھا شاہ عبدالعزیز محمد سیلفی نے, ان کو ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. فتح عزیز یہ اٹھا کے دیکھ لیجیے. یہ غریب لٹریچر پڑھا قطب العالم قطب الرق اور جنگ آزادی کے ہیرو علامہ رشیدہ مند گنگوہی نے, ان کا فتاوا رشیدیہ اٹھا کے دیکھ لیجیے. 1301 کا لکھا ہوا فتوا اٹھا کے دیکھ لیجیے, جس نے الگ اطلاق پورے راستوں کو کافر کہا ہے. کوئی اگر مگر کی قید نہیں لگائی, کوئی ایک قسم کا شرے والا لفظ استعمال نہیں کیا. جن لوگوں نے رفت کا لٹریچر پڑھا ان کی جب آپ کتابیں اٹھائیں گے آپ کو یہی ملے گا کہ رفت کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں. ہاں کوئی وہ شک کر سکتا ہے جس کو لٹریچر ملا نہ ہو, پڑھنے کا وقت نہ آیا ہو, پڑھنے کا موقع نہ ملا ہو. میں نے رفت کے لٹریچر کو کھنگالا ہے, ان کی کتابیں الٹ پلٹ کے دیکھتی ہیں, ان کا مذہب دیکھے, ان کی تاریخ دیکھتی ہے, ان کی بنیاد دیکھتی ہے, ان کی جڑ دیکھتی ہے, ان کے مذہبی اصول دیکھتی ہے, قواعد و ضوابط دیکھتی ہے. ان کا مسئلہ امامت پڑھے, مسئلہ رجب پڑھے, مسئلہ کرتاس پڑھے, مسئلہ فدق پڑھے. ان تمام مسائل کو پڑھنے کے بعد قرآن کریم سے متعلق تاریخ کو ان کا پورا نظریہ پڑھے, اور ان تمام چیزوں اور تمام حوالہ جات کے پڑھنے کے بعد میں اعلیٰ وجہ البصیرت اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ سطح زمین پر رابطی سے بڑا کوئی کافر ماں کے پیٹ کی آج تک باہر نہیں آیا. پھر بہت سارے مقامات سے اس کے فوائد سامنے آ رہے ہیں. میں تھوڑے سے پہلے جنگ میں آپ کو بتلاتا ہوں. جنگ کی اب پوزیشن یہ ہے کہ تب تک جنگ کے حیثیت رکھتا تھا کہ دشمن اصحاب پیغمبر ازواج نبی اس حد تک خباست کرتا ہے کہ کتیا کے گلے میں چٹیں لکھ کے ڈالتا ہے اور ان چٹوں پہ ایسا لکھا ہوا ہے نکلے کو کچھ نواز کل تک یہ کیفیت تھی اور آج اور ہم درخواست ریزولیشن قرار چاہتے پیش کرتے تھے. میں نے تقریباً 14 سال جنگ میں جنگ لڑی گئی. جس دن حضرت استاد مسلم باب العلوم میں آئے تھے اسی انہی تاریخوں کو میں نے جنگ میں قدم رکھا. 14 سال اس ادارے میں ان کو آئے گزر گئی. 14 سال مجھے جنگ میں گئے. ایک طویل عرصہ اس کفر کے خلاف جنگ لڑی. اس کے نشیب و فراز کو دیکھا. آخر کار جو نوجوان قوم تیار ہوئی. آج اثر یہ ہے کہ یافتی اپنا پروگرام پیش کرتا ہے, ذاکری کرتا ہے, جلسہ کرتا ہے اور درخواست دیتا ہے تھانے میں ایس پی کو, ڈپٹی کمشنر کو, کہتا کیا ہے, ہم مجلس کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اجازت دی جائے, مل گئی, ہمارا تحفظ کیا جائے. تحفظ کیا مانا؟ کہتا ہے کہ ہم مجلس کریں گے, سپاہی صحابہ سے ہمارا تحفظ, اللہ گواہ سپاہ صحابہ سے ہمارا تحفظ کیا رہا ہے. چنانچہ تھانہ 18 داری ہمارے گھر میں ایک علاقہ ہے, وہاں اسی طرح ہوا. تھانے آئے, اجازت مل گئی, ہمارا تحفظ کرو. کس سے؟ سپاہ صحابہ سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ڈنڈے سوٹے لے کے کناروں پہ بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں اگر ذاکر نے بکواس کی ہم اٹھا لیں گے. ان سے تحفظ کیا جا ہمارا. تو ذرا تھانہ دار کہتا ہے اچھا پھر ایسا کرو, یا تو مجلس کرو نا, اگر مجلس کرنی ہے تو پھر یہ کرو, میں سپاہ صحابہ کی ضمانت دیتا ہوں, تم لکھ کے دو تمہارا ذاکر بنانا.
انجمن سپاہ صحابہ
چنانچہ تھانے میں لکھ کے دے کے آتے ہیں. ہم اشارے میں کنارے میں کسی پیغمبر کے صحابی اور پیغمبر کی کسی بیوی پہ تبرا نہیں کریں. آج یہ کیفیت ہے. حتیٰ کہ جنگ بدر میں ایک ذاتی ہونے والی تھی, انہوں نے درخواست کی, ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بھائی ذرا خیال رکھنا, تبرا وغیرہ کوئی نہ ہو ورنہ حالات گزر جائیں گے. ہم نے اعلان کر رکھا تھا کہ اگر اشارے اور کرائے میں تبرا ہوا ہم نپٹ لیں گے. چنانچہ انہوں نے درخواست کی, اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, اور ڈپٹی کمشنر نے منع کیا کہ تبرا نہ ہو. وہ جواب میں کہتے ہیں ہم تبرا کریں گے. ڈی سی کہتا ہے اچھا جاؤ, جو کاغذی کارروائی میں کروں گا وہ تو میں نے کرنی ہے, البتہ وہاں اگر سپاہی صحابہ پڑ گئی تو میں بعد میں لاشوں کا وارث بنوں گا, چاہے لاش ان کی ہوگی چاہے تمہاری ہوگی. میں اپنی کوشش نہیں بھیجوں گا کہ وہ وہاں سر پڑوائے یا وہاں مارے کھائے. تم جاؤ اپنا تبرا کر لو اگر تم نے ضرورت ہے. خالق کی عرض و سما کی قسم, جو کیا لکھ کے دے کے آیا کہ ہم نہ اشارے میں تبرا کریں گے نہ کنائے میں کریں گے. الحمدللہ ہم مطمئن ہیں اس سے. اور میں آپ سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو اگر رفق کا کفر سمجھ آ گئے تو آپ کو تیار ہونا چاہیے, آپ کو سروں پہ کفر باندھنے کا فیصلہ کر لینا چاہیے. انشاءاللہ بزرگ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں, ہم اپنی جان دے جائیں گے یا ہم جان دے دیں گے. ہمارے کان نہیں رہیں گے جو اس کفر کو سنیں, اور اگر یہ کان باقی رہے تو پھر کفر بچنے والا نہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں نے آپ کا بڑا وقت بڑا وقت میں نے آپ کا لیا اور رات کے اس حصے تک میں نے آپ کو جگایا. میں اس کا معذرت خواہ ہوں, لیکن باتیں ضروری تھی جو کہنا تھی وہ میں نے کہہ دی. اللہ آپ کو عمل کی توفیق بخشے.